لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يقضيه العطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العلي العظيم ہماری گفتگو اس ذیل میں چل رہی تھی کہ خواتین یا خاتون شرعی اعتبار سے مرد کے برابر اور کوئی فرق نہیں ہے عورت اور مرد کے درمیان اس اعتبار سے کہ رضا الہی کو حاصل کرے قرب الہی کو حاصل کرے اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کرے لیکن میدان عمل میدان آزمائش طریقہ امتحان یہ ایک حد تک مختلف لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ انسان خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو اور انسان جو ہے وہ خدا کی رضا خدا کی خوشنودی کو حاصل کرے یہ اصل معیار ہے یہ در حقیقت وہ گول ہے وہ مقصد ہے کہ جس تک پہنچنا ہے اور یہ آیت کہ من عمل صالحا جو بھی نیک عمل انجام دے من ذکر او انثى کل میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک عدل الہی میں گفتگو ہوتی ہے عدل الہی میں گفتگو ہے کہ خداوند متعال کے لیے عدل الہی کے اعتبار سے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ خداوند متعال کے لیے یہ ضروری ہے قاعدہ لطف کے ذریعے سے، اگرچہ قاعدہ لطف خود آغائے خوئی قبول نہیں کرتے، لیکن بعید ہے کہ یہاں پہ قبول نہ کرتے ہوں، کہ انبیاء کو بھیجنا، آئمہ کو بھیجنا تاکہ شریعت پتہ چلے، دین پتہ چلے اور خدا کی رضا حاصل ہو سکے. اگر خدا انبیاء نہیں بھیجے، آئمہ نہ بھیجے، تو پھر خداوند متعال اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا ہے. اب یہ ایک بالکل عقلی سی چیز ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں ان افراد کی نسبت کہ جو جن تک حجت نہیں پہنچی، نبی کی شکل میں حجت نہیں پہنچی. روایات موجود ہے کہ خداوند متعال قیامت کے دن ان کا امتحان لے گا. توجہ کیجیے گا یہ نقطہ، پس جن تک حجت نہیں پہنچی تو خدا بغیر حجت کے، توجہ کیجیے گا یہ نقطہ، خدا بغیر حجت کے ان کو مستحق عقاب یا مستحق عذاب نہیں قرار دے سکتا ہے. یہ خلاف عدل الہی ہے. اور روایتوں میں سوال کیا گیا اور آئمہ اطہار علیہ السلام نے اس کے مطابق جواب دیا. یہاں پر بھی اسی طرح کہ اگر خواتین اور خاتون، اگر ان کے لیے کچھ موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جس مقام میں وہ عورت کو مکلف قرار دیا ہے، من عمل صالحا، توجہ کیجیے گا لفظ صالح ایک اہم نقطہ ہے. صالح کس کو کہتے ہیں؟ صالح وہی میری ساری گفتگو خالی نماز نہیں ہے، خالی روزہ نہیں ہے، بلکہ در مقام امتثال. امتثال کس کو کہتے ہیں؟ امتثال یعنی جب میں اپنی شرعی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں، ادا کرنے کو کہتے ہیں عربی میں امتثال. جب میں امتثال کر رہا ہوں تو اب کیا حکم خدا ہے، کیا حکم خدا ہے، اس کا خیال رکھنا یہ عمل صالح ہے. میرے پر، مجھ پر کیا خدا کی طرف سے ابھی امر مولا ہے، ابھی امر مولا مجھ پر کس بات کا ہے، یہ عمل صالح ہے. ہو، میں نے مثالیں دی تھی لیکن چونکہ بات دوسرے اینگل سے بات کر رہا ہوں لہذا مثال کو تکرار کر رہا ہوں. مثال تکرار ہے، یہ نہ کہیے گا کہ میں نے بات ریپیٹ کی ہے. بات ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں میں، ایک دوسرے اینگل سے بات کر رہا ہوں میں. کیا اینگل ہے؟ کہ من عمل صالحا، صالح عمل کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے، اس وقت میری، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. مثال دوں، یہ آپ کی خدمت میں دو دن سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، علم فقہ، علم فقہ، علم فقہ، علم دین. اگر کوئی کہے کہ مولانا یہ علم فقہ کو چھوڑیے، اگر علم فقہ کو چھوڑنا ہے تو امام صادق علیہ السلام کو چھوڑ دیجیے. اس لیے علم فقہ کسی مجتہد کی گھر کی کھیتی نہیں ہے، علم فقہ کسی مجتہد کے گھر کا علم نہیں ہے، یہ امام صادق سلام علیہ کا دین ہے، یہ دین الہی ہے. یہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی میں فقہ شامل ہے. تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب پوچھا، توجہ کیجیے گا، جب امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے جب پوچھا اپنے اصحاب سے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور روایات کو سمجھیے، روایات کو پڑھیے تاکہ پتہ چلے یہ جو ادھر ادھر کے خرافات، ریومرز، تشیعوں کے خلاف واٹس اپ میں، سوشل میڈیا میں جو ڈالے جا رہے ہیں. دیکھیے، ایک دفعہ غیر بیان کرتا ہے بڑی داڑھی والا تو ہمارا سننے والا 50% ویسے ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں صحیح ہے صحیح نہیں ہے. اگر یہ سننا جائز نہیں ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو، اگر احتمال گمراہی ہے، اگر احتمال گمراہی ہے کہ ہے، اس کا سننا جائز نہیں ہے. یہ کتب زلال کی طرح ہے جس کی میں نے متعدد مقامات پر اس کی مثال دی ہے. کتب زلال وہ گمراہ کن کتاب جس میں حق اور باطل سب مکس ہے, مینیوپلیٹ ہے. اس کو گھر میں رکھنا, اس کو پڑھنا, اس کی حفاظت کرنا فقہا کا فتویٰ ہے کہ اس کو رکھنا جائز نہیں ہے, اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سوشل میڈیا پر وہ ساری گمراہ کن باتیں, اب چاہے کسی بھی شکل میں ہو, غیر کی شکل میں ہو, اپنوں کی شکل میں ہو, اگر شک اور تردید ہے کہ میں اس کے ذریعے سے گمراہ ہو سکتا ہوں, جائز نہیں ہے. حتیٰ ٹرائی کرنے کے لیے ذرا ہم دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو شوق بہت ہے ٹرائی کرنے کا, دیکھیے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ ان ایام میں تو بھرمار ہے. اگر کوئی شبہ, کوئی ڈاؤٹ, کوئی شک و شبہ اگر ڈال دیا جائے تو شک و شبہ آنے کے بعد حرام نہیں ہوگا, بلکہ اس کا خود کا سننا حرام ہوگا کہ جو احتمال ہے کہ جو ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن جائے. اللہ یہ حال, بس توجہ کیجئے گا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ مثال عرض کر رہا تھا کہ عمل صالح یعنی اس وقت خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. میں نے مثال دی تھی کہ نماز قضا ہو رہی ہے, ایک شخص ڈوب رہا ہے. خوب, ایک مسلمان ڈوب رہا ہے تو وہاں پر عمل صالح نماز نہیں ہے. اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم نے گناہ کیا, اگرچہ فقہی لحاظ سے گفتگو ہوتی ہے کہ نماز صحیح ہو جائے گی آپ کی, لیکن ہم گنہگار ہو گئے. کس بات پہ گنہگار ہو گئے؟ کہ ہم نے انقاذ الغریق یعنی ایک مسلمان کو کیوں ڈوبتے ہوئے کو نہیں بچایا, ہم نے گناہ کیا. اگرچہ فقہی لحاظ سے ہماری نماز صحیح ہے, فقہی لحاظ سے ہماری نماز صحیح ہے, لیکن ہم نے گناہ کیا اس واجب کو چھوڑ کر. تو یہاں پر ہم نماز عمل صالح, صحیح ہے کہ نماز عمل صالح ہے, لیکن جو اہم عمل تھا کسی مسلمان کو بچانا, وہ ہم گناہ کے مرتکب کر گئے, گناہ کا مرتکب کر گئے. بس توجہ کیا آپ نے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اب من عمل صالحا, جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا, دوبارہ میں ریپیٹ کروں, کہاں سے شروع کی تھی کہ اگر عورت عقل و شعور کے اعتبار سے اگر ناقص ہے, ایمان کے اعتبار سے اگر ناقص ہے, اور خداوند متعال اس سے وہ ساری کی ساری چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے جو ایک مرد سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایسا ہی ہے, تو پھر اس صورت میں خداوند متعال کی طرف سے عدل الہی کے برخلاف ہے یہ, کہ ایک تو ان کے اندر ادراک کی طاقت کم رکھی اور پھر مقام اور منزلت اسی مرد کے برابر قرار دیا. بس یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر ادراک کی کمی اگر کسی کے پاس ہے, اگر ادراک کی کمی کسی کے پاس ہے تو پھر خداوند متعال اس کو کمپنسیٹ کرے گا. توجہ کریں, ہمارا اصل مقصد رضا الہی ہونا چاہیے. ہمیں یہ باقی ساری باتیں اگنور کر دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے کہ آیا عورت کم عقل ہے, عورت زیادہ عقل ہے, عورت یوں ہے, عورت وہ ہے. نہیں, اصل مقصد انسان مرد ہو یا عورت, سر تسلیم خم ہو, اور سر تسلیم خم ہونے کے اعتبار سے جنت کے مرتبے ہوں گے. اور روایتوں اور آیات یہ بیان کرتی ہے کہ دونوں مشترک ہیں ذمہ داری کے عنوان سے. بس یہاں تک آپ کی خدمت نے بات کی. اب تاریخ کے اعتبار سے جو دو اہم خواتین کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے, یا فی الحال نام کی حد تک تفصیل دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس گنجائش بنتی ہے. دو ہستیاں, کیا اگرچہ یہ دو ہستیاں دونوں یا معصومہ یا نزدیک میں معصومہ, کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جن پر تو نص قرآنی موجود ہے, انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہ آیت کہ جو آیت تطہیر کہلاتی ہے جو نص قرآنی ہے بنت رسول کی عصمت کے اوپر، یہ آیت دلالت کرتی ہے. یا حضرت زینب کبریٰ سلام علیہا کہ جن کے اوپر بھی ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں کہ جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. یہ دو ہستیاں، یہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں شاید سب سے پہلی تقریر میں ایک نقطہ بیان کیا تھا اور کسی نے یہ خواہش کی تھی کہ اس کی میں وضاحت کر دوں، کہ توجہ کیجئے گا، آل محمد علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. امام کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، امام کس طرح روزہ رکھا کرتے تھے، روزے میں یا نماز میں امام کی خضوع و خشوع کا کیا لیول تھا. خب یہ ہے نمونہ حیات. وہ لیول درک نہیں ہو سکتا ہے، وہ لیول درک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس لیول کا عشر عشیر، اگر یہ تعبیر درست ہو تو، یا کم از کم انسان کوشش کی حد تک، میں اور آپ پابند ہیں، میں اور آپ پابند ہیں کہ ہم اس لیول کو چاہے سمندر کے سامنے ایک قطرہ اگر ہم حاصل کر سکتے ہیں تو ہم اس کے پابند ہیں. یہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، نمونہ حیات ہے ہمارے لیے، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے. ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کے برابر جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، نہیں، معلوم ہے کہ نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میری معرفت کا لیول نہیں ہے. آپ کہیں کہ بڑھائیے، ہم معرفت کا لیول بڑھائیں اپنا کہ امام تک پہنچ جائیں، اگر ایسا ہونے والا ہوتا تو خدا مجھے اور آپ کو امام بنا دیتا. خدا کو اپنے علم غیب سے معلوم تھا کہ کون کہاں پر ہے، کس کا کیا مقام ہے. ہم سلمان کے مقام تک پہنچ جائیں، ہم ابو ذر کے مقام تک پہنچ جائیں، اب یہ شاید ممکن ہے، شاید میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، قطن ہوں تو نہیں اس مقام پر، وہاں تک پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا ہوں، شاید پہنچ سکتا ہوں گا، روایات اس بارے میں کچھ کہتی نہیں ہے، لیکن بہرحال میدان کھلا ہوا ہے. توجہ کیجئے گا، میدان کھلا ہوا ہے، شیطان کے علاوہ اس میدان میں کوئی ہرڈل نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے، میدان راستہ کھلا ہوا ہے، کوئی ٹریفک نہیں ہے، صرف ایک ہرڈل ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک معنی ہے جس کو مجھے اور آپ کو فائٹ کرنا ہے، اسے وہ ہے شیطان. اور خدا نے مجھے اور آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اسے فائٹ کر سکتے ہیں. بس اب اس میدان میں سلمان بھی دوڑ لیں، ہم اور آپ کی بھی دوڑ ہے، کراس کر جائیے سلمان کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کراس کر جائیے ابو ذر غفاری کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. بس یہ راستہ کھلا ہوا ہے، ہم کتنا اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے. نفس پر کنٹرول کرنا ممکن ہے. دیکھیں خواتین کے بارے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں نے میدان کی بہت زیادہ تفصیل، طول و تفصیل بیان نہیں کی کہ میدان کیا کیا ہو سکتے ہیں مرد و عورتوں کے لیے، لیکن ایک میدان جو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ابھی تک تو میں بہت ہی سنبھل کر گفتگو کر رہا ہوں، ایک میدان خاتون کے لیے وہ ہے شوہرداری، شوہر کے بارے میں ذمہ داری. خب اب اگر ہم، یعنی ہم سے مراد میں خاتون، میں بے عنوان خاتون ہم کہہ رہا ہوں، اگر ہم اپسیٹ ہو جائیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تو چھوٹے ہو گئے، نہیں، پھر میں آپ کی خدمت میں وہ بات تکرار کروں، دنیا کے اعتبار سے کسی کے چھوٹے بڑے ہونے سے قرب الہی حاصل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، قرب الہی حاصل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر میں کہیں پر، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں توجہ کیجئے گا، یہ مثال شاید میں اپنی بات کو مزید واضح کر سکوں، توجہ کیجئے گا، جمعہ کا دن ایک درود پڑھتے محمد وال محمد پر، اللہم صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. توجه کیجئے گا، مثلا ایک فقیہ ایک مرجع، ایک فقیہ ہے ایک مرجع، اس کے لیے اسباب مہیا تھے. توجہ کیجئے گا اس مثال کو، ایک فقیہ ایک مرجع، اس کے لیے اسباب مہیا تھے، راستے کھلے ہوئے تھے کہ وہ مرجعیت کے مقام پر پہنچ سکا. آپ میں وہ صلاحیت ہے لیکن آپ کے لیے اسباب مہیا نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنا جو کردار ہے، کیا ہے کردار؟ کردار نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صبر، شکر، توکل، اخلاص. ہم اس کو، اس کے اوپر ورکنگ کریں، کام کریں، اس کو ٹائم دیں. اگر ہم اسی انداز سے اگر اپنی زندگی گزارتے رہیں، اسی سمپل اور لوز موڈ میں اگر اپنی زندگی گزارتے رہیں اور اس کے بعد ہم توقع کریں کہ ہمیں اعلیٰ ترین درجہ حاصل ہوگا، تو یہ توقع غلط توقع ہے. دیکھیں، یہ میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کر دوں، تمام چیزوں کو، تمام روایتوں کو جمع کرنا ہوگا، تمام روایتوں کو جمع کرنا ہوگا، ہر چیز کو حاصل کرنا ہوگا. اگر ایک طرف، دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کروں، ایک شاید مشکل بات میں جاؤں، کہ واقعاً بعض اوقات انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم ایک روایت دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیا تو آپ کو یہ مقام حاصل. تو کیا اگر میں اپنی زندگی میں فقط وہی عمل کر لوں تو یہ کافی ہو گیا؟ فقط وہ عمل کر لوں تو کافی ہو جائے گا؟ تو پھر تو یہ سارے خداوند متعالیٰ نے دین کیوں پورا بنایا، شریعت کیوں بنائی؟ یہ تو خلاف عقل ہے. لغویت لازم آتی ہے، اس کو کہتے ہیں اصطلاح کلام میں لغویت ہے، لغو بیکار ہے. خدا نے بنایا، میں وہی عمل کر لیتا کافی تھا. توجہ کیا آپ نے؟ لہذا دین کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسے کل میں نے ایک مقام پر گفتگو کی، ایک جگہ میں نے گفتگو کی کہ فشار قبر، اور روایتوں میں ہے، معاذ بن جبل کا واقعہ پڑھا میں نے، معاذ بن جبل جیسا جلیل القدر صحابی جن کے نماز جنازے میں فرشتے آ رہے ہیں، اور وہ ان کے لیے بات آئی تو کہا کہ وہ فشار قبر میں ہے، تو ایک صاحب نے کہا ہم نے تو گریہ کر لیا تو کافی ہو گیا. ایسا نہیں ہے، یعنی کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی فقیہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آ کر فیصلہ کرے، جس طرح ہم اور آپ، ہماری عوام فیصلہ کر دیتی ہے، رزلٹ اناؤنس کر دیتی ہے. اسی معاذ بن جبل میں ایک نقطہ ہے، بات آئی ہے تو سن لیجئے، ہمارے اور آپ کے کام کی بات ہے. ہم بہت روزمرہ کی زندگی میں یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. یعنی کیا امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ خدا کے لیے حتمی قرار دیتے ہیں، خدا کے لیے فیصلہ دیتے ہیں کہ خدا تجھے یہ کرنا ہے. جیسے یہ کہ اب میں نے جب عزاداری کر لی، اب خدا تیرے لیے جنت دینا واجب، ختم. معاذ بن جبل کی والدہ کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مرتبہ دیکھ بتایا کہ کیوں میں نے مثلا اتنی تکبیریں کی، کیونکہ جب میں تکبیر کہنا چاہتا تھا تو ایک گروہ ملائکہ آتا تھا، پھر مجھے تکبیر میت، نماز میت کی تکبیر کو تکرار کرنا پڑا، اور جب فضائل بیان کیے تو ایک مرتبہ قبر پر بیٹھ کر معاذ کی والدہ نے کہا بیٹا تجھے جنت مبارک ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. یعنی واقعا آپ اور میں اگر وہاں پر ہوتے تو جنت معاذ کے لیے حتمی قرار دے دیتے. نبی اکرم ناراض ہو گئے اور کیا کہا کہ حق نہیں ہے کسی کو کہ خدا کے لیے کوئی بات حتمی قرار دے. جب آپ نے کہہ دیا، یعنی معاذ کی والدہ نے کیا کہا، کہ معاذ کی والدہ نے کہا کہ جنت مبارک ہو، نہیں تم کون ہوتی ہو، یعنی خدا کے لیے حتمی بات قرار دے دی کہ اب بس تمہارے تو جنت ہو گئی، اب خدا کے لیے واجب ہے کہ تم کو جنت دے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. حد عقل اس ناراضگی سے یہ پتا چلتا ہے، اگر حرام نہیں ہے تو کم از کم مکروہ ہے یہ کام. ہم کون ہوتے ہیں खुदा की बारगाह में हमारा कौन सा अमल कबूल, और इन तमाम चीज़ों का हिसाब किताब कुछ दुनियावी चीज़ों की तरह नहीं है, दुनिया के एतबार से नहीं है कि हम इसको जिस तरह अपने पैसों को मल्टीप्लाई और कैलकुलेट कर रहे होते कि वहाँ नुकसान हुआ, ये फ़ायदा हुआ, हम ये प्लस माइनस करके इसको बराबर कर दें और कहा कि भाई इतना प्रॉफिट हो गया। ये इस तरह हिसाब किताब नहीं है, ये हिसाब किताब तो एक तशबी है। क्या हिसाब किताब है वो नहीं मालूम है हमें। अगरचे ये बात कह दूं कि रिवायतों से जो बात मुस्तफाद है कि आखिरी जो मकाम है जन्नत का मकाम, अगर इस दुनिया से कि इंशाल्लाह अजीज बेहसब जाहिर, अगर हम अपनी नीयत को, अपने आमाल को एक हद तक अपनी नीयत को अगर सही खालिस तौर पर रखें, तो फिर कोई डाउट नहीं है कि हम यहां से ईमान के साथ ना जाएं। अगरचे ये भी मैं एक रिवायत की बिना पर कह रहा हूं, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गवाही नहीं है, एक रिवायत की बुनियाद पर मैंने ये बात कही है, यानी हतमी तौर पर मैं ये नहीं कह सकता हूं। इसलिए मोमिन को डरते रहना चाहिए, अपने आप की इसलाह करते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि इंसान उस मकाम पर पहुंच जाए कि नाउजुबिल्ला मिन जालिक। जिस तरह आगे गुलपायगानी के एक दोस्त थे, मरहूम आगे गुलपायगानी के एक दोस्त थे, मैंने बहुत पहले ये वाकया पढ़ा था, मरहूम आगे गुलपायगानी के एक दोस्त थे, उनका जुमला यानी आगे गुलपायगानी के दोस्त का मतलब क्या है, यानी मर्जे लेवल पर, मुश्तहिद लेवल पर, हालत एहतजाज यानी मरने से पहले के अल्फाज उनके क्या थे, ये थे नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा बचाए। क्या अल्फाज थे कि खुदा ने मुझ पर जुल्म किया, नाउज़ुबिल्लाह, यानी वो मर्जियत जो मेरा हक था वह आगुल पैगानी को हासिल हुआ, खुदा ने मुझ पर जुल्म किया। नहीं, मर्जे बनना कमाल नहीं है, अगरचे बहुत बड़ी बात है। हमें देखिए, जब कोई चीज बात की जा रही हो तो मकाम हमारे लिए महफूज है, मर्जे का मकाम हमारे लिए एक महफूज है जो रिवायतों से मुस्तफाद है, लेकिन कयामत का हिसाब किताब हम इस मकाम को देखकर नहीं लगा सकते, जो आपकी खिदमत में मिसाल दे रहा था। मिसाल के तौर पर एक मर्जे कुम में, नजफ में, ईरान में, इराक में, इंडिया से गया, पाकिस्तान से गया, असबाब मुहैया हुए, मुश्तहिद मर्जे एक आला मकाम तक पहुंच गया। अगर जी फिर आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, साहिब तकलीद होना कोई क्राइटेरिया नहीं है, राय के दाने के बराबर कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब मरहूम आगा खोई का इंतकाल हुआ था, मरहूम आगा खोई का 92 में इंतकाल हुआ था, सैयद अली बहिश्ती जो नजफ अशरफ में आगा खोई के शागिर्द, जारा आगा खोई के शागिर्द थे, लोग आए उनके पास, यानी मुझे तो नहीं मालूम, मैंने कोई उनकी इल्मी किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन उलमा के दरमियान ये बात राइज है कि मर्जियत इल्मी लिहाज से सैयद अली बहिश्ती का हक था, सैयद अली बहिश्ती का हक था। अगर ये मकाम और मंजिलत आखिरत के एतबार से मर्जियत मकाम और आखिरत को लेकर आती है, खूब सैयद अली बहिश्ती, ये वो ईरान वाले सैयद अली बहिश्ती नहीं, ये नजफ वाले सैयद अली बहिश्ती, अगर मर्जियत अगर कोई क्राइटेरिया होता तो वो हतमन आगे बढ़ते, अपनी तौजीह छपवाते, जिस तरह आज एक हद तक राइज है, बड़ा शौक होता है, बिलखसूस तालिबे इल्म आता है इंडिया से, इंडिया पाकिस्तान में नजफ और कुम से, सबसे पहले जो अपने लिए काम करता है वो ये कि एक टाइटल निकालता है आयतुल्लाह का, हम समझते हैं इस आयतुल्लाह के टाइटल में हमारा मर्तबा बुलंद हो गया। नहीं, मर्तबा अगर वाकई भी आयतुल्लाह बन गए, हमें पता तो अव्वलन तो ये नहीं पता कि आयतुल्लाह होता क्या है, वाकई भी आयतुल्लाह बन गए तो कोई आयतुल्लाह होने से आखिरत का मर्तबा इफेक्ट नहीं करेगा। लिहाजा ये जो मैं मिसाल दे रहा हूं आपकी खिदमत में, एक के लिए असबाब मुहैया हुए, वो मर्जे को छोड़ दें, वो इल्मी एतबार से आयतुल्लाह लुज़्मा हो गया, इल्मी एतबार से मर्जियत कोई क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि मुमकिन है मर्जियत शायद मुमकिन उसके मयार को गिरा दे। मसलन जैसे आगे बुरुजर्दी, तवज्जो कीजिएगा, ये भी एक नुकता काबिले तवज्जो है, खुद आगे बुरुजर्दी जब तक अपने शहर बुरुजर्द में थे, अपने गांव देहात में जहां पर थे, जहां पर भी वो थे, तो खुद जो कमान नुकिल जिस तरह नकल किया गया, बयान किया जाता है कि वो साहिब करामत थे। अच्छा, साहिब करामत होना भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो साहिब करामत थे, क्योंकि लोगों के साथ उनका इतना बैठना नहीं था। जब लोगों के साथ इंसान उठता बैठता है तो छोटी मोटी गलतियों से इंसान की करामत छिन जाती है। لیکن جب وہ قم آئے تو ان کے وہ جو کرامتیں یا جو شہود اور جو مکاشفات ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ جو بھی اس کا نام دو ختم ہو گیا وہ ان کا. یہ کچھ کرائیٹیریا نہیں ہے, کرائیٹیریا کچھ نہیں ہے, نہ مرجے بننا کرائیٹیریا ہے. ہاں یقینی طور پر ایک پازیٹیو چیز ضرور ہے, یعنی مجتہد اپنے لیے یعنی اپنے آپ کو تقلید کے لیے پیش کرنا واجب کفائی ہے. یہ واجب کفائی ہے. سید علی بہشتی نے دیکھا کہ بھائی اتنے سارے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کی اپنی تقلید کروا لے, کافی ہے, کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کروں, کیونکہ خود اپنی تقلید پیش کرنا, خود فتویٰ دینا یہ خود راہ خطر ہے. خود فتویٰ دینا یہ ایک مشکل راستہ ہے. لہذا سید علی بہشتی نے احتیاط کی, کہا کہ نہیں میں اس وادی میں نہیں جانا چاہتا. ہاں جہاں تک لوگوں کی ضرورت ہے, جس طرح معاشرے میں واجب ہے کہ ڈاکٹر ہونے چاہیے, معاشرے میں واجب ہے کہ انجینئر ہونے چاہیے, یہ واجب کفائی ہے. فقط ڈاکٹر اور انجینئر کی بات نہیں ہے, معاشرے میں یہ بھی واجب ہے کہ اگر مثلا اگر روٹی والا نہ ہوا تو کوئی روٹی کھانے والا نہیں ہوگا, سب بھوکے مر جائیں گے, تو روٹی کی دکان لگانا واجب ہو جائے گا. تو یہ سب واجب کفائی ہے, اسی میں سے ایک مرجعیت بھی ہے. تو آپ کی خدمت میں یہ بات مثال انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی کہ مرجع ہونا, آیت اللہ ہونا. اب مثال کے طور پر ایک کے لیے اسباب مہیا تھا, مہیا تھے, وہ آیت اللہ العظمیٰ ہو گئے. ایک اخلاص کے لحاظ سے, شکر کے لحاظ سے, صبر کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے. کون سا عمل؟ لیلۃ الرغائب کے اعمال کر لیے, وہ نہیں, عمل صالح. عمل صالح, اس وقت میری خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے, اس وقت خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے, اس وقت خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ بغیر علم فکر کے, بغیر علم دین کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اس وقت خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, مشکل بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. یہی اصل ہے. امپورٹنٹ کیا, لفظ امپورٹنٹ بھی شاید غلط ہے, یہی اصل ہے. یہ میری ابھی کیا ذمہ داری ہے. بس ممکن ہے ایک انڈیا میں رہنے والا, پاکستان میں رہنے والا, یورپ میں رہنے والا, امریکہ میں رہنے والا, ہم کہتے ہیں نا بھائی جب ہم گئے تو بڑا تقدس نظر آیا, بڑی روحانیت نظر آئی. یہ تو روحانیت مجھے آج تک تو سمجھ میں نہیں آئی ہے. ہم سمجھتے زیادہ بڑی بڑی لائٹیں ہو تو وہ روحانیت ایجاد کر دیے, تو بقی میں تو وہ روحانیت ہی نظر نہیں آتی ہے. نہیں ہوا روحانیت, مگر وہ مجازی روحانیت تو نہیں دکھتی ہے. تو یہ ساری ہم لوگ ان چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں, نہیں ہم ان سے باہر نکلیں, ان مادیات سے باہر نکلیں. اللہ یہ حال ممکن ہے یورپ میں رہنے والا, عند اللہ, توجہ کیجیے گا, خدا کے نزدیک کون مقرب ہے یہ ڈپینڈ نہیں کرتا اس بات کے اوپر کہ آپ مرجع ہیں, مجتہد ہیں. ہاں دین نہیں آئے گا تو عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے. اگر اخلاص نہیں ہوگا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا, چاہے آپ کو پورا دین آتا ہو, چاہے آپ نے بالکل پرفیکٹ دین پہ عمل کیا ہو. عمل خالص مشکل ترین کام ہے, مشکل ترین کام ہے, مشکل ترین کام ہے. عمل خالص, خالص عمل کو انجام دینا, خالص عمل, ہم اسی کی پریکٹس کر لیں. لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو اسباب مہیا نہیں تھے, بھائی عمل خالص کے لیے تو اسباب نہیں چاہیے نا, عمل خالص کے لیے تو اسباب نہیں چاہیے. اس طرح عمل کو انجام دیں کہ رائے کے دانے کے برابر, جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو, خود پسندی نہ ہو. خود پسندی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ دکھاوے کے لیے تو پھر کسی کو کرائے پر لانا پڑے گا, دکھاوے کے لیے تو پھر کسی کو لانا پڑے گا کرائے پر. خود پسندی, مجھے یہ عمل میرا اچھا لگا, یہ خود پسندی, یہ بھی نہ ہو. ہم نے اپنی زندگی میں صبر کو کتنا لے کر آئے, یہی ہماری صبر کا مطلب کیا ہے. صبر تین قسم کے صبر ہیں, صبر عند المصیبت, صبر عند الواجب, صبر عند المحرم, محرمات. کہ جب مصیبت آئے تو انسان آیا صبر میں خدا سے راضی ہونے کے کس مقام پر ہے, یہ صبر کا لیول. ہمیں تو چھوٹی سی مصیبت آتی ہے تو ہمارے پاس میسج آ جاتے ہیں, مولانا ہم تو سارے واجبات کو انجام دیتے ہیں, ہم تو خمس دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ہم دین کو اسی کو سمجھتے ہیں. اگرچہ دین کا بنیادی جز ہے یہ, بنیادی ارکان ہے یہ, لیکن مولا ہم تو سب کچھ دیتے ہیں, پھر یہ مصیبت ہمارے گھر میں کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم مکمل دیندار نہیں ہیں, ہمارے پاس صرف دین کا ایک کھول ہے جس کو ہم نے بنایا ہے, شریعت کی نگاہ میں نہیں ہے یہ. لہذا دین پورا حاصل کرنا پڑے گا, شریعت پوری معلوم ہونی پڑے گی. ہر شخص کا اپنا مختلف انداز سے خدا امتحان لیتا ہے, مختلف امتحانات ہوں گے. ہمارے پاس علم ہونا چاہیے, دین ہونا چاہیے کہ اس امتحان گاہ میں, اس ایگزامینیشن ہال میں, اس امتحان سے ہمیں کس طرح گزرنا ہے جس سے ہمیں رضائے حاصل ہو جائے, یہ اصل مقصد ہے. نہ اس کے لیے مرضی ہونا ضروری ہے, نہ اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے, نہ اس کے لیے ایران عراق میں ہونا ضروری ہے, نہ حتیٰ معذرت کے ساتھ یہ مثال دے رہا ہوں, اگرچہ آج کل اس کے خلاف بہت باتیں کی جا رہی ہیں, مجھے مثال بھی نہیں دی جا رہی ہے کہ حتیٰ یہ کہ میں حرم امام میں ہوں یا حرم امام میں نہیں ہوں. اگرچہ امام حسین علیہ السلام کے حرم, یہ جو آج کل باتیں کی جاتی ہیں کہ کربلا جانا کمال نہیں ہے, کر حسینی ہونا کمال ہے, یہ شاعری ہے, یہ جا کے امام صادق سلام اللہ علیہ کو پڑھائیے, امام صادق کو پڑھائیے. امام صادق سلام اللہ علیہ نے آٹھویں امام نے فقط ایک جملہ کہا, آٹھویں امام نے فقط ایک جملہ کہا, ان سر کا ان تلقی اللہ لازم بالک فضل الحسین علیہ السلام. ابن شبیب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم چاہتے ہو اے ابن شبیب خدا سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہارے کاندھے پر کوئی گناہ نہ ہو, یہ ہے اصل مقصد. حسینی ہونا یعنی کیا, یہ کون سی شاعری ہے؟ یعنی کیا حسینی ہونا الگ ہے, علوی اور امام صادق ہونا الگ ہے؟ امام صادق کا کوئی اور راہ ہے؟ سلام اللہ علیہ. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی کوئی اور راہ ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا میں نے, ہر امام اپنے خاص ذمہ داری کے ساتھ آیا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے. اور جو میں نے آج کی بات جہاں سے میں نے شروع کی اس کو میں اسی سے متصل کروں کہ امام کی زندگی میں دو جہت ہیں, آئمہ کی زندگی میں دو جہت ہیں, بنت رسول کی زندگی میں دو جہت ہے, حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں دو جہتیں ہیں, دو اینگل ہیں. ایک اینگل جو عمومی اینگل ہے, مثال دو اس کی, جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عبادت ہو کی عبادت, حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عبادت. اب چاہے وہ عبادت مدینہ کی عبادت ہو, چاہے وہ عبادت شام غریبہ میں کربلا کی سرزمین پر ہو, یہ میرے لیے نمونہ حیات ہے, آپ کے لیے نمونہ حیات ہے. اچھا یہ بھی مجھے بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عورتوں کی زندگی عورتوں کے لیے نمونہ حیات, مردوں کی زندگی یعنی آئمہ کی زندگی مردوں کے لیے, اور بیویوں اور شہزادیوں کی زندگی جو وہ خواتین کے لیے. نہیں, ایسا بھی کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی مردوں کے لیے کیوں نمونہ حیات نہیں ہے؟ مقصد جب ایک ہی ہے, ایک عمومی چیز ہے, ایک خصوصی چیز ہے. عمومی کیا؟ کہ شام غریبہ میں بنت رسول سلام اللہ علیہا, زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, شام غریبہ میں نماز چھپ نہیں چھوٹ رہی ہے, زندہ نے شام میں, روایت کا جملہ ہے کہ اس پورے سفر میں بنت رسول کی واجب تو بہت دور کی بات ہے, جتنی نافلات تھی نا مستحب نمازیں وہ بھی نہیں چھوٹی ہے. یہ ہے نمونہ حیات. اما آپ یہ کہیں کہ یزید اور ابن زیاد کے دربار میں جناب شہزادی زینب نے خطبہ دیا تھا, تو میں آج, ایک تو یہ آج کا یزید یہی سمجھ میں نہیں آیا مجھے, آج کی یزید کے لیے ضروری ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک قاتل حسین ہو سلام اللہ علیہ. یزید یزید ایسے نہیں بنا ہے, یزید تنفر کے اعتبار سے, برائی کے اعتبار سے. الائیہ حل. اب چونکہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا تھا, اب ہم باہر نکل آئے ساری خواتین یہ کہہ کر کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ گھر سے باہر نکل آئی تھی, مگر بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ میرے آپ کے لیے نمونہ حیات نہیں ہے؟ نہیں, یہ ان کی خاص ذمہ داری تھی. بلکہ حتیٰ اگر آپ 11 ہجری کے اگر واقعات دیکھیں, بنت رسول اور امیر المومنین, میں اس پہ مفصل گفتگو کر چکا ہوں, بنت رسول اور امیر المومنین دونوں معصوم, دونوں کی اسٹریٹجی فرق کرتی ہے, دونوں کی اسٹریٹجی فرق کرتی ہے. بنت رسول دربار میں جا رہی ہیں, امیر المومنین سلام اللہ علیہ دربار میں نہیں گئے, اسٹریٹجی فرق ہے. ہر معصوم خدا کی طرف سے معمور ہے اپنے خصوصی معاملات میں, یہ ہمارے لیے نمونہ حیات نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کیا معلوم, میرے پاس تو ایک جنرل فقہ, جنرل دین آیا ہے, جنرل دین ہے میرے لیے, وہ بھی امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا, وہ بھی آئمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا, امر المعروف و نہی عن المنکر کہاں واجب کہاں نہیں, وہ جو امر المعروف امر المعروف امر المعروف کی رٹ لگائے ہوئے ہیں, ان کو معلوم ہے امر المعروف کی کتنی شرائط ہیں؟ کبھی توضیح المسائل کھولی انہوں نے؟ معلوم ہے امر المعروف و نہی عن المنکر کی شرائط کیا ہیں, کتنی ہیں پہلے مرحلے میں اور کیا ہے؟ کبھی پڑھیے. صرف یہ کہ امام حسین علیہ السلام, وہ بھی اپنے اخراج کے لیے, معلوم ہے اپنے اخراج کے لیے, اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یہ سارے نعرے بازی ہے اور سلوگن بلند کرنا تو جنگ صفین سے چلا آ رہا ہے. سلوگن بلند کرنا, سلوگن دینا, شعار دینا, نعرے دینا, یہ تو جنگ صفین سے, ہم قرآن سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, مگر قرآن میں آئے ولایت نہیں آئیے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین, تم کہتے ہم قرآن سے فیصلہ کریں گے, ارے قرآن سے فیصلہ کرنے والے تو قرآن ناطقیہ موجود ہے. یہ سلوگن ہے, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر سلوگن بلند کرنا, مگر بنی عباس نے سلوگن بلند نہیں کیا. اگر حق پر تھے تو دے دیتے چھٹے امام ساتھ. تو خدا رہا ان سلوگن کی زد میں آنا, توجہ کیجیے گا, میں ایک جملہ بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں, ان سلوگن کے, ان شعار کے, ان نعروں کے زد میں آنا ایسا ہے جیسے بنی عباس کی عوام, جیسے جنگ صفین میں ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ جو سلوگن کی زد میں آ گئے. مگر کیا ابو موسیٰ اشعری مولا امیر کے مقام کو نہیں جانتا ہے؟ وہ تو چلو کھلا منافق تھا, شاید ابو موسیٰ اشعری نہ ہو, لیکن جو عوام ہے, ہم اپنے مرتبے کو بلند کریں, یہ ہے مرتبہ بلند ہونا, یہ ہے ایمان کا مرتبہ. لہذا بنت رسول ہو, سید الشہداء ہو, امیر المومنین ہو, امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ ہو, یعنی ممکن ہے امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات تھے وہ صلح حدیبیہ والے تھے, وہ صلح والے تھے, کہا کہ میں شام سے صلح کرنی ہے. ممکن ہے آج, ممکن کہہ رہا ہوں میں اور آپ کوئی نہیں ہے, یاد رکھیے گا, یہ ہمارا اور آپ کا میدان ہی نہیں ہے. آج کون لڑ رہا ہے؟ میں اور آپ لڑ رہے ہیں, مگر میرا میدان ہے, آپ کا میدان ہے. آپ مرجے, آپ فقیہ ہیں, آپ مجتہد ہیں, آپ کو تو ایک بات کہہ دی تو آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا, آپ کو اس کی ڈیپ بھی نہیں معلوم ہے, کچھ پتہ ہی نہیں, الف بھی نہیں معلوم ہے. خوب, یہ کربلا, یہ حسینی رہا, یہ کربلا کی رہا ہے, یہ حسین کی رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. جائیے چھٹے امام کو پڑھائیے, چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی ولی اخوانی ولی زوار حسین علیہ السلام. زائر حسین, زائر حسین جو بھی جاتا ہے کربلا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہے عارفاً بحقہ, واحد شرط, ایک شرط ہے زائر حسین بننے کے لیے, ایک شرط ہے, وہ شرط کیا ہے؟ عارفاً بحقہ. یہ کہنا کہ عمر سعد بھی کربلا میں تھے, خدا ہدایت دے آپ کو. ایک زائر حسین کو عمر سعد سے ملاتے ہو, ایک زائر حسین کو شمر سے ملاتے ہو, وہ بھی کربلا میں تھا, آپ بھی کربلا میں, تو کون سا کمال ہے؟ وہ مگر عارفاً بحقہ ہی تھا, وہ مولا حسین کی ولایت کو مانتا تھا, روایتوں میں عارفاً بحق ہی, عارفاً بولایت ہی, عارفاً بحرمت ہی. جو اس ان تین چیزوں کے ساتھ عارفاً بحق ہی, عارفاً بحرمت ہی, کہ یہ بھی حرمتی اور بے ولایتی ہی اسی بحق ہی کی تفسیر ہے، عارفن بحق ہی، عارفن بے ولایتی ہی، عارفن بے حرمتی ہی، جو زیارت امام حسین کرے گا اس کے لیے یہ مقام ہے. کون سا مقام؟ جو امام رضا فرماتے ابن شبیب سے، اے ابن شبیب اگر خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو اس حال میں، اس حال میں کہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھا ہو، تو زور الحسین علیہ السلام، حسین کی زیارت کرو، حسین کی زیارت کرو، کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ایک ضعیف سے ضعیف روایت ہے بھائی، بہت ساری روایتیں بنائی گئی ہیں الحمدللہ، آج کے دور میں جھوٹی روایت تقریباً نہیں بن سکتی ہے، بنانے والے تو آج بھی بناتے ہیں، بنانے والے امام صادق علیہ السلام سے 1400 سال کے بعد امام صادق کے نام پہ روایت بنا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا اخلاص ہے یہ، لیکن نہیں بن سکتی ہے. اس لیے نہیں بن سکتی کہ کتابیں تو یہی ہے نا، آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ 200 سال، 300 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال پرانی کتاب میں یہ روایت آئی ہے، وہ تو پروف نہیں کر سکتے ہو. آپ زیادہ سے زیادہ روایت، آپ سے مراد ایک جنرل بات کر رہا ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ ایک امام صادق علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کر سکتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تصور تو کریں. یہ کون سا امر المعروف و نہی عن المنکر کا طریقہ ہے کہ آپ قرآن کی آیتیں بنائیں، آپ روایتیں بنائیں؟ کیا مقصد ہے؟ تاکہ امر المعروف و نہی عن المنکر ہو. لہذا توجہ کیجیے گا، جہاں بنت رسول کی عبادت کی بات آئی، ایک جنرل، ایک عمومی بات آئی، وہ ہم سب کے لیے نمونہ حیات ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ بی بی تو دربار میں گئی تھی، لہذا آج کی خاتون ساری کی ساری باہر نکل لاؤ، معذرت کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی ارتباط نہیں ہے. شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا نا، جناب ام رباب نے تو نہیں دیا تھا خطبہ، تو وہ بھی حسینی نہیں ہوئی، وہ بھی زینب نہیں ہوئی سلام اللہ علیہما، باقی بیویوں نے بھی نہیں دیا. باقی آئمہ کی خواتین جو باقی زمانے کی تھی، واضح بات ہے، یہ 2+2=4 بات ہے. بس توجہ کیا آپ نے کہ آئمہ کی زندگی ہو یا بیبیوں شہزادیوں کی زندگی ہو، ان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک پہلو کیا ہے؟ ایک پہلو یہ ہے، صبر کا پہلو، صبر کا پہلو. سخت سے سخت مراحل سے گزری، یعنی عجیب ہے واقعاً. دیکھیں انسان کہیں نہ کہیں کوئی ایسا جملہ کہہ جاتا ہے، کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑیا بڑا ولی خدا کیوں نہ بنتا ہو، کوئی نہ کوئی جملہ کم از کم پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں. اب یہ بل معلوم ہے آپ لوگ، محاورتن ہے یہ، پیشانی پہ بل آ جانا. لیکن کہیں مجھے ایک جملہ بتاتے ہیں شہزادی زینب کا اس پورے اس میں، کہ جہاں شہزادی زینب کا جملہ اگر خلاف شریعت مطلقہ نہ بھی ہو تو مکروہ لیول پر ہو یا نامناسب لیول پر ہو، مجھے ایک جملہ دکھا دیں. اس کو کہتے ہیں، یہ ہے ہمارے لیے نمونہ حیات. نہ یہ بی بی کا جملہ کہیں بتا دیں، خدایا ہم تو تیری عبادت کرتے تھے ہمیشہ سے، ہم تو اتنے متقی پرہیزگار تھے، یہ جملہ ہے کہیں جو ہماری روز بروز کی زندگی میں، یا ہم زبان پر لے کر آتے ہیں، اگر زبان پر نہیں لے کر آتے تو کم از کم دل میں تو ضرور خیال آتا ہے نا کہ میں نے ایسا کون سا حرام کام کیا، اچھا اتنے پاک. ہماری نماز سلمان فارسی والی نماز تھی، ہم سمجھتے بس یہی، کیا نماز کا عالم ہے ہماری، ہماری عبادتوں کا کیا عالم ہے، وہ مردہ ہی جانتا ہے قبر کا حال. کیا ہماری عبادتوں کا عالم ہے، کیا ہمارے خدا پر توکل کا عالم ہے، کیا صبر و شکر کی کیفیت ہے ہماری کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ولی اللہ سمجھ بیٹھے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، یہ اخلاص، ایک ہے اس سے بدتر، اب یہ بھی بدتر ہے، شاید دوسرا بھی اسی کے برابر بدتر ہو، لیکن انسان کی زندگی میں نہ شکر ہے، نہ اخلاص ہے، نہ صبر ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ دین کی معلومات ہے. اچھا عام طور پر یہ بھی بتا دوں میں کہ یہ جو عوام سمجھتے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے نماز پڑھ لی تو اب میرے گھر پہ کوئی بلا نہیں آ سکتی ہے، اب کوئی مصیبت نہیں آئے گی. نہیں، اولاً تو یہ نماز جو پڑھی ہے، یہ نماز پڑھی آئے شریعت کے مطابق پڑھی، جو تمہاری شرعی ذمہ داری تھی اس کے مطابق نماز پڑھی. ایک خاتون کسی تبرک متبرک دکان پر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بے حجاب، سر پہ دوپٹہ تک نہیں، کہا کہ میرے مجھے کوئی ایسا تعویذ دیجیے جو میں گھر پہ لٹکا دوں اور اسے رزق میں فراوانی ہو. پہلے سر پر ایک تعویذ باندھ لیں. ہم سمجھتے ہیں بس خدا کو کسی طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح جنات کو جو وہ محصور کیا جاتا ہے. نہیں، بس خلاصہ کروں میں آج کی گفتگو کا. آج کی گفتگو کا خلاصہ، آئمہ کی زندگی، شہزادیوں کی زندگی، ان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. یہ ہمارے پاس فقاہت ہونی چاہیے، یہ ہے فقاہت. دیکھیے، ایک تو فقیر وہ ہے مرجع مجتہد ہے، لیکن لے مین کی فقاہت کیا ہونی چاہیے کہ کیا نمونہ عمل ہیں ہمارے لیے، ہماری کیا شرعی ذمہ داری ہے، کہاں پر اہل بیت کی عمومی زندگی ہے، کہاں امام سجاد سلام اللہ علیہ کی وہ عبادت کا عالم ہے کہ اگر ابا اگر سرک جائے کاندھے سے تو امام کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ میری ابا گر گئی، اس لیے کہ خدا کے سامنے عبادت میں مصروف ہیں. اور ایک مرتبہ کربلا کا مرحلہ، کربلا کا مرحلہ، کہ جو بھی امام سجاد سلام اللہ علیہ کی اس حالت میں جو بھی ایک کیفیت تھی ان کی ایک اپنی ذمہ داری کی عنوان سے. اب آئمہ کی زندگی کو ہم اتنا تو سمجھیں، اتنا تو شعور پیدا کریں کہ جب ہم تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس تاریخ میں کون سی چیز ہمارے لیے نمونے عمل ہے. ورنہ آپ کی خدمت میں نے بیان کیا تھا غیبت نعمانی کی روایت، غیبت نعمانی کی روایت، کہ ہر امام کو خدا کی جانب سے مخصوص دستورات آتے تھے. امیر المومن کو جو دستور آیا امام مشتبہ کو نہیں آیا. امام مشتبہ کی جو ذمہ داری خدا کی طرف سے آئی مولا حسین کے لیے نہیں ہے. ہر امام کے لیے مختلف ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی دستور نامہ آ جائے، ہمارا دستور نامے پہ تو عمل کر لیں توزیع المسائل پر، ہم اپنے دستور نامے پہ تو عمل کر لیں، صبر و شکر و توکل و اخلاص، یہ جو یہ ساری باتیں، یہ آئمہ سے ہٹ کر مجتہد مرجع عام و خاص سب کے لیے یہی ہے، سب کے لیے یہی ہے. بنت رسول توجہ کیجئے گا، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ مقام انسان کے اندر پیدا کرے نا، یہ مقام پیدا کریں، کرے اس کے لیے کوشش. ہمیں باہر نکلنے میں مزہ آتا ہے تو ہم یہ کام کریں گے، ہمیں وہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے ہم وہ کریں گے. نہیں، دین اس کو مزے کا نام نہیں ہے. دین نام ہے جو آپ کے اوپر شرعی ذمہ داری آئی ہوئی آپ اس کو انجام دیں. آپ اس میں کتنا کامیاب ہوتے خود رینکنگ دیں، خود نمبرنگ دیں کہ میں نے 100 out of کتنے لیے، کتنے نمبر حاصل کیے. تاریخ میں دیکھیں شہزادی زینب کبریٰ، ایک مجھے بتا دے کسی مرحلے پر، بلکہ برعکس کیا نظر آتا ہے ہمیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ابن زیاد نے جب تانا دیا بنت رسول کو، جلال میں آ جاتی، کچھ بھی کہہ سکتی تھی. نہیں، ایک عجیب جملہ کہا، پڑھتے سنتے ہیں آپ علماء کرام سے، ما رأیت الا جمیلا. جب انسان دیکھیں، ایک دفعہ تو میں ریلیکس موڈ میں ہوں، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن میں بھی بیٹھا ہوں، کوئی مصیبت نہیں ہے، تو اس وقت میں کہوں کہ خدا نے الحمدللہ سب کچھ دیا. یہ ما رأیت الا جمیلا، اس کا اگر ایک سادے الفاظ میں اگر ترجمہ کرے تو کیا ہے، خدا نے سب کچھ دیا. اگر چھوٹی سی مصیبت آنے کے بعد بھی ہمارا یہی عالم ہے تو ماشاءاللہ ہمیں کچھ تو نمبر مل جائیں گے. لیکن شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، سن 11 ہجری سے نانا کا سایہ اٹھا، ایسے ہی نہیں اٹھا، تبھی موت نہیں تھی، روایات بیان کرتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کس طرح رسول کو زہر دیا گیا اور کیا رسول کے اوپر کیفیت طاری تھی کہ روایت کا جملہ ہے کہ آپ کے بدن میں اتنا ضعف طاری ہو گیا تھا کہ آپ اپنے قدموں کو بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ مصائب دیکھیں، اپنی مادر اکرامی کی مصیبت کو دیکھا، میں سارے مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، امیر المومنین کی مصیبت کو دیکھا، اپنے بھائی حسن کی مصیبت کو دیکھا. یہ تو گزشتہ 50 سال کی زندگی، اور پھر کربلا کا منظر. دیکھیں مولا حسین علیہ السلام کی قربانی، میں تشبیہ دینے کا عادی نہیں ہوں، میں اس طرح تشبیہ دینا پسند بھی نہیں کرتا، لیکن اب چلیں یہ بات آ گئی. تو مولا حسین علیہ السلام کی قربانی عصر عاشور تک تھی. اکبر کا جنازہ اٹھایا، قاسم کا پامال جنازہ اٹھایا، عباس کے کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا. کیا یہ شہزادی کے لیے آزمائش نہیں تھی؟ کیا بنت رسول کے لیے، بنت علی و فاطمہ کے لیے آزمائش نہیں تھی؟ 6 مہینے کے اصغر کو پشت خیمہ حسین دفنا کرا رہے ہیں. ان تمام مصائب میں زینب حسین کے ساتھ ساتھ شریک ہیں، لیکن مولا حسین تو عصر عاشور بھائی. دیکھیں فاقہ بھی آل محمد کی مصیبت کو مد نظر رکھتے ہوئے فاقہ نہیں رکھا گیا، بلکہ صرف عصر عاشور تک رکھا. اسے کہ مولا حسین کی مصیبت عصر عاشور پہ ختم ہو گئی. مولا حسین کی جو ظاہری اس عالم مادہ میں جو ظاہری ایک مصیبت تھی وہ ختم ہو گئی عصر عاشور تک، لہذا فاقے کا ٹائم بھی عصر عاشور تک قرار دیا گیا. لیکن شہزادی زینب کی مصیبت تو ختم نہیں ہوئی. یہ سارے مصائب کا غم تو دل میں لیے ہوئے ہیں، اس کے بعد شام غریبہ کی مصیبت ہے، بچوں کی مصیبت ہے. یہ سارے مصائب دیکھتے دیکھتے جب ابن کوفہ کے دربار میں جب شہزادی جا رہی ہے ابن زیاد کے دربار میں، تو اس وقت یہ جملہ ادا کرنا سوائے شہزادی زینب کے کوئی نہیں کہہ سکتا، ما رائی تو الا جمیلہ، خدا کے اس خدا سے ہم نے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا، سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کیجیے نا، یہ ہے ہمارے لیے نمونہ حیات. اپنی زندگی میں شہزادی زینب کو اگر لے کر آنا ہے تو خطبہ دینا نہیں ہے، ظالم کے مقابلے میں نکلنا نہیں ہے جب تک مرضی و مشتہد کا حکم نہ آ جائے. کیا ہے؟ مصیبتوں میں قلب کی، دل کے اطمینان کا یہ عالم ہو، دل کے اطمینان کا یہ عالم ہو، دل کی گہرائیوں سے نکلے مارا ہی تو اللہ جمیلا. مصیبت کے کسی مرحلے میں بھی ایک مومن یا ایک مومنہ اس کے دل کی کیفیت یہ ہو، محاسبہ کریں ہم. یہ کہنے سے نہیں آتا ہے، یہ مقام کہنے سے نہیں آتا ہے، یہ مقام قلب کی کیفیت اگر یہ ہو اس مقام تک پہنچ جائے تو انسان اس مقام تک پہنچتا ہے. بس ازادارو، کیا ہے کربلا؟ دیکھیں ہدایت واقعاً خدا کی طرف سے ہدایت. انسان ہمیشہ اپنے ایمان کی بقا کے لیے خدا سے دعا کرے، یا اللہ ہو، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. بہت سے آئے تھے میدان کربلا میں جو مولا حسین کے ماننے والے تھے، مولا حسین کے چاہنے والے تھے، یزیدی نہیں تھے، مولا حسین کے چاہنے والے تھے. مولا آپ یہ گھوڑا لے لیجئے میرا، یہ میری تلواریں لے لیجئے. امام نے کہا کہ اتنے دور چلے جاؤ کہ میری فریاد استغاثہ تمہارے کانوں تک نہ پہنچے. ایک طرف یہ ہے، ایک طرف جناب حور ہے. یعنی اس سے بڑی دنیا میں اگر کسی خوش قسمت انسان کو، دیکھیں حضرت سلمان و ابو ذر و مقداد و یہ خوش قسمت تھے، لیکن چونکہ اسی راہ پر تھے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں، اسی راہ پر باقی رہنا نسبتاً آسان ہے. لہذا میں جناب حور کو کہتا ہوں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان، جو گمراہی اور جہنم سے ایک قدم پیچھے تھا، ایک قدم، ایک رات پیچھے تھا، اور ظاہر رات کا وقت تھا شاید، ایک قدم پیچھے، نعمت الہی شامل حال ہو گئی. علماء مقاتل جو بیان کرتے ہیں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب حور کے کانوں تک فرزند زہرا کی فریاد استغاثہ پہنچی. اللہ اکبر، بس دعا کریں کہ خدا کی طرف سے یہی غیبی عنایتیں ہوتی رہیں، اپنے اندر وہ ظرفیت ایجاد کریں کہ خدا ہمارے لیے غیبی عنایتوں کے اسباب مہیا کرتا رہے. یہ حور نسبتاً یقینی طور پر کربلا کے واقعے کا ظاہری طور پر بہت بڑا مجرم، بلکہ سب سے بڑا مجرم، کیونکہ وہی وہ شخص تھا جو ہزار کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، ہزار کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، اور مولا حسین کو کربلا میں محصور کر دینے والا یزید نہیں تھا، عمر سعد نہیں تھا، شمر نہیں تھا، یہ لوگ تو ابھی آئے بھی نہیں تھے. وہ پہلا شخص جسے امام حسین نے سم کر راستہ روکا اور امام حسین کو کربلا میں محصور کر دیا، وہ حور ابن یزید رہائی رحمت اللہ علیہ. لیکن ایک مرتبہ جب فریاد فرزند زہرا پہنچی، کانوں سے ٹکرائی، اب کیفیت مختلف ہو گئی ہے. ایک یزیدی کہتا ہے، اے حور، تو بہت بہادر اور شجاع ہے، تیرے چہرے پر یہ اضطراب کی کیفیت کیا ہے؟ تیرے اوپر یہ ڈر و خوف کی کیفیت کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب حور کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں. یہ ہے مومن، یہ ہماری آزمائش ہے. ہم لمحے بہ لمحے اپنے اندر جنت اور جہنم کے درمیان کی آزمائش میں گرفتار ہیں. لیکن حور کہتے ہیں میں کسی حال میں بھی جنت کے انتخاب کو نہیں چھوڑوں گا. لہذا روایت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ حور یزیدی سپاہی کو چھوڑ کر، لشکر کو چھوڑ کر مولا حسین کی طرف بڑھے. اب مختلف تاریخیں ہیں، غلام ساتھ تھا، بعض میں ہے کہ بیٹا بھی ساتھ تھا، الا یہ حال قدر مسلم، قدر متیقن جناب حور. اور جو کیفیت بیان کرتے ہیں، ایک مطلب جناب حور آ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو پشت گردن پہ باندھا ہوا ہے، جس طرح مجرم آیا کرتا ہے. مولا کی خدمت میں آیا، علماء کرام مقاتل بیان کرتے ہیں، ایک مطلب حور زمین پر بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے، گریا کر رہے ہیں، مولا سے معافی مانگ رہے ہیں، مولا میں ہی وہ بدبخت انسان ہوں جس نے آپ کو اس سرزمین پر محصور کر دیا، مولا مجھے معاف کر دیئے. لیکن ذرا حسین کے دل سے پوچھے، ذرا مولا حسین کے دل سے پوچھے، اگرچہ بعض ارباب ممبر یہ جملہ کہتے ہیں، مجھے نہیں ملا، لیکن بعید نہیں کہ مولا کے دل میں یہ بات، یہ خیال تو کم از کم آیا ہوگا کہ مولا حسین کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب یزید، جب حور دشمن بن کر آیا تھا نا، دشمن بن کر آیا تھا، تو حور کو بھی پانی پلایا، حور کے ہزار ساتھیوں کو بھی پانی پلایا، تمام حیوانات اور جانوروں کو بھی پانی پلایا، لیکن آج فرزند زہرا اتنا غریب ہو گیا کہ جو آنے والا مہمان آیا ہے، مہمان بن کر آیا، ایک گھونٹ پانی پلانے کے لیے مولا کے پاس پانی موجود نہیں. بس ایک مرتبہ جناب حور نے مولا حسین سے کہا، آقا مولا، کیا کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ ارے جانتے نہیں حور کس کی در پر آئے ہو؟ ارے یہ کریم ابن کریم ہیں، اگر ان کا باپ کا قاتل ہو، اولاد کا قاتل بھی اگر ان کے پاس آئے اور معافی کا اگر طلبگار ہو، تو یہ وہ گھرانا ہے جو باپ کے قاتل اور بیٹے کے قاتل کو معاف کر دے. بس ایک مرتبہ مولا نے دلاسا دیا. لیکن بعض ارباب ممبر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب حور نے کہا، مولا اگر اجازت ہو تو مقدرات عصمت سے اپنی خطا کی طلب کر، اپنی خطا کی مغفرت اور اپنی خطا کی معافی مانگ لوں. ایک مرتبہ اجازت ملی، خیمے مقدرات عصمت کے خیمے پر آ رہے، مقدرات عصمت خیمے کی اس طرف بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرف جناب حور یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ایک مرتبہ کہا، بیویوں مجھے معاف کر دینا. नहीं, वो बदबख्त हूँ जिन्होंने आपके दिल को दुखाया, आपके दिल को अजियत दी। मैं ही वो बदबख्त हूँ क्या आपकी मादर गिरामी को रुला दिया। मुझे माफ कर दीजिएगा, अपनी एक मादर गिरामी से मेरी शफात करवा दीजिएगा। बस एक मरतबा जनाबे हो रहा है, बाज अरबा में मेंबर बयान करते, शायद मक्तल का भी जुमला हो, लेकिन बाज अरबा में मेंबर बयान करते कि एक मरतबा जनाबे होने का मौला, मैं सबसे बड़ा खताकार हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, सबसे पहले अपने बेटे को भेजना चाहता हूँ। एक मरतबा हुर का बेटा गया मक्तल में, किया गया जंग की, जब एक मरतबा घोड़े से गिरे, आवाज़ दी जनाबे हुर को, बाबा को आवाज़ दी, बूढ़ा बाप हुर इब्ने यजीद, एक मरतबा खड़े होकर मक्तल की तरफ जाना चाहते, अल्लाह। एक मरतबा हुसैन ने हुर का रास्ता रोका, हुर कहाँ जा रहे हैं, कहा कि बेटे ने बुलाया। एक मरतबा वो मौला कहते, अरे कोई बूढ़ा बाप भी जवान बेटे की लाशें पर जाता है, हाथ जोड़ के कहूंगा मौला अभी तो हुर को रोक रहे, थोड़ी देर के बाद, अरे जब करबला के मैदान में जब आपका अकबर घोड़े से गिरेगा, सीने में पर्ची का पल होगा, अरे एक मरतबा हुसैन इस आलम में अकबर के जनाजे तक पहुंचेंगे कि हाय हुसैन के लिए दुनिया तारीख हो चुकी होगी। बस आजादारो, एक मरतबा हुर को इजाजत मिली, हुर जाते हैं, जंग करते हैं, एक मरतबा आखिरी फरियाद इस्तगासा किया, आखिरी विदाई सलाम किया, एक मरतबा हुसैन, अल्लाह अल्लाह क्या आलम है, अरे जो शहीद गिरता था, चाहे वो कबीले का सरदार हो या जॉन जैसा गुलाम हो, फर्जंदे जहरा जाते हैं, उसके आखिर वक्त में उसके सरहाने जाते हैं, हुर के सरहाने पहुंचे, हुर के सर को अपनी गोद में रखा होगा, अरे जिस तरह मकातिल बयान करते हैं, तारीख में मौजूद है कि हुर के सर पर एक रुमाल बंधा है, अजब नहीं वो रुमाल फातिमा हो कि जब हुर के सर से खून बह रहा है, एक मरतबा मौला ने वो रुमाल को हुर की पेशानी पे बांधा, हाथ जोड़ के कहूंगा मौला बड़ा ख्याल है, बड़ा ख्याल रखा जा रहा, तीमारदारी की जा रही, हुर के सर को अपनी गोद में रख रहे मौला, थोड़ी देर के बाद जब असर आशूर जब आप जुलजना से गिरेंगे, अरे कौन होगा जो आपके सर को अपनी गोद में रखे, अरे कोई नहीं, एक गरीब बहन ज़ैनब कुबरा, तिल्ले ज़ैनबिया से इस मंजर को देख रही, ओ माय शिमले मलूर हुसैन के सीने पर सवार, 12 ज़र्बे लगाते हुए एक मरतबा तीर को हुसैन की गर्दन पे रखकर काटना चाहता, उमर साथ से मुखातब, ए उमर साथ मेरा मां जाया, وسيعلم الذين سلموا أي منقلب ينقلبون بار الله ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما خداوند، یہ واسطہ دے دے محمد و آل محمد کا واسطہ، خداوند یہ گنہگار بندے جمعے کے دن کا ظہر کا ٹائم ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ دیتے، حاضر مجلس مومنات کی، تمام مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جو مومن مومنات دنیا بھر میں پریشان ہیں، روزی رزق کی مشکلات، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، خداوند بحق محمد و آل محمد، بحق غریب حسین، خداوند تمام مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما، خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جو مومن مومنات بیمار ہیں بحق محمد و آل محمد، حاضر مجلس مومن مومنات کی متعلقین، کل مومن مومنات دنیا بھر میں جو بیمار ہیں، خداوند تمام مومن مومنات کو صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما، خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، تمام مومن مومنات کو اپنے گھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت بالخصوص زیارت سید الشہداء نصیب فرما، خداوند حاضر مجلس مومن مومنات کی مرحومین، منتظمین کی مرحومین، کل مرحوم مومن مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوند تمام مرحوم مومن مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، خداوند اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.